وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے کی جانب سے انٹرنیٹ پر مبینہ فوج مخالف مواد کے کھوج لگانے کے احکامات کی خبر سے شروع کریں گے, جس کو آزادی اظہار پر قدغن کہا جا رہا ہے. آگے چل کر ہم یو ایس ایڈ کا بلوچستان میں کاشتکاروں کے لیے کامیاب منصوبہ, اور آخر میں یہاں امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف مہم پر بات کریں گے کہ انہوں نے روس کو امریکی راز دیے. اور آج بھی ہمارا شو فیس بک پر ہے, لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پہلے موضوع پر ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار اور انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک بریگیڈیئر سید نذیر نے, اور ان کے ساتھ ہیں بلاگر عدنان عادل. آگے چل کر یعنی 15 منٹ بعد ہمیں انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن بھی جوائن کریں گے. اس وقت ہم سب سے پہلے آپ کو پہلے موضوع کے حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی فوج پر تنقید کرنے والوں کا سراغ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے, جبکہ اطلاعات کے مطابق لگ بھگ ایک درجن ایسی ویب سائٹس اور بعض افراد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو کہ اس طرح کی تنقید میں مبینہ طور پر ملوث ہیں. گزشتہ اتوار کو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو حکم دیا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں فوج یا اس کے افسران کی تصدیق ناقابل قبول ہے, اور اس لیے اس میں ملوث اشخاص کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے. حکومت کے اس غیر معمولی اقدام پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا اقدام آزادی اظہار پر قدغن کے مترادف ہے.
تو یہ میرا خیال ہے, ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. یہ بات کیونکہ اخبارات میں تو ویسے ہی نہیں کچھ ہماری فورسز کے خلاف چھپتا, تو یہ سوشل میڈیا ہی سے تنگ ہے اور اس کے بارے ہی میں ہدایت ہے یہ ایف آئی اے کو اور دوسری ایجنسیز کو کہ وہ اس کو چیک کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی کمنٹس جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں, جن میں طنز بھی شامل ہے, جن میں مزاح بھی شامل ہے.
انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین کہتے ہیں کہ ملک میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے مختلف معاملات پر آواز بلند کرنے والوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے.
اب آپ سوچئے نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کیئر کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیفینس کے بجٹ کے اوپر تنقید اس کو سمجھ کے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. تو آف لائن اسپیسز کے اوپر تو بہت پہلے سے ہی جو ہے وہ پابندیاں لگ چکی تھیں اور لوگ ڈرتے تھے, جھجکتے تھے, لیکن آن لائن اسپیس نے لوگوں کو ایک ایسا موقع دیا کہ لوگ آ کے اور کھل کے بات کر سکتے ہیں اور مختلف اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں اور فیز ختم ہو گئی ہے.
واضح ہے کہ ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کے بارے میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے رد کرنے اور بعد ازاں معاملات طے پانے کے بعد ٹویٹ واپس لینے پر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر فوج سے متعلق مختلف حلقوں کی طرف سے رائے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم نے بھی آپ کو آزادی اظہار کے واسطے فیس بک پر اپنے کامنٹس ڈالنے کا موقع فراہم کیا ہے. ہمیں اس وقت کیانی مجید نے لکھا ہے, سیال اکبر, غلام عباس بنگش اور سمیر خالد نے. اگر کوئی آپ کے پاس ٹھوس سوال ہو تو اس وقت کیجیے, لیکن ہم چلتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر کی طرف. دفاعی تجزیہ کار ہیں, انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک ہیں. بریگیڈیئر سید, یہ بتائیے کہ ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی کہ وہ کس قسم کا مواد ہے جس کی فوج تلاش کر رہا ہے اور جس کو آن لائن روکا جا رہا ہے.
آج تک یہ جو کریک ڈاؤن ہے سائبر کرائم کے بل کے تناظر میں, جو کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے انٹرو میں بتا دیا کہ فوج پر تنقید وہ اسٹریٹ کے واپس لینے پر, اور خصوصاً کچھ ایمیننٹ پلائرز نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کر دیا, اس حد تک لوگ گئے. تو اس میں کچھ تو ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک مذاق یا ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو تھوڑا سا ان سیولائز میڈیا بھی کہتا ہوں, کیونکہ بعض اوقات پہ اتنی پگڑی اچھالی جاتی ہے یا ایسے بہتان ایسے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں جس کا کوئی سر و پا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اور فیک اکاؤنٹس میں پھر لوگ اپنے اپنے غصہ نکالنے کے لیے دوسروں کو ایسے طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں یا اس قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ وہ معاشرے میں پھر اپنی صفائی کرتے ہوئے بڑی مشکل محسوس کرتے ہیں. اب جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو اس ٹویٹ کے بعد فوج پر تنقید ہونے لگی. کچھ ہمارے پی ٹی بن بھائی بھی جو تھے وہ بھی کچھ ناراض ہو گئے اور کچھ ڈیجیکٹڈ فیل کرنے لگے, کیونکہ بعض لوگوں نے ایکسپیکٹیشن یہ لگا رکھی ہوتی ہے یا وشز ان کے یہ ہوتے ہیں کہ کنفرنٹیشن والی پالیسی سیول ملٹری ریلیشن میں قائم رہے, اور اپوزیشن ہماری جو ہے وہ اتنی میچورڈ نہیں ہے کہ وہ سیاست کو الگ کر دے بہ نسبت یعنی سیاست کے جو اپنے پرنسپل ہے اس کو اوپر رکھے بہ نسبت اپنے پرسنل وشز کے, یا جو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو اس طریقے سے نیچا دکھایا جا سکے. تو پھر ایک اور بات بھی درمیان میں آئی ہے کہ کچھ بلاگرز ہیں یا کچھ جو کنٹرول ہے یا ایسے مواد کو اٹھایا جاتا ہے وہ بنگلور میں وہاں پر کچھ ایسے ہیکرز ہیں ایسے وہ موجود ہیں, ایک سینٹر موجود ہے جو کہ انڈیا کے ایران نے اسٹیبلش کیا ہے, اور وہ ایسے مواد کو اٹھاتا ہے اور اس کے درمیان میں بھی کچھ ایڈ کر کے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے جس طرح کے پاکستان کے کوئی سینئر لوگ سینئر سٹیزن یا نون لوگ یا ایسے پرومیننٹ لوگ یا فوج کے لوگ فوج پر باقاعدہ تنقید کر رہی ہے, اس کو ڈیمورلائز کر رہی ہے, ان کے سینئر افسران پر ایک قسم کے بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان سے ایک کچھ مذاق کے طور پر اور کچھ ریڈیکیولنگ کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے. کچھ کارٹونز بھی ایسے ہیں, کچھ کیریکیچرز ایسے ہیں.
بریگیڈیئر سید آپ ہمارے ساتھ رہیں جی, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلاگر عدنان عادل کو بھی سنیں. عدنان عادل یہ بتائیے کہ سائبر کرائمز بل تو پاس ہو گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کے پاس کتنی اہلیت ہے کہ وہ لوگوں کے انٹرنیٹ اکاؤنٹس پر جائیں اور وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس کو مانیٹر کریں؟
بات یہ ہے کہ دیکھیں فوج پہ تنقید تو دو طرح سے ہو رہی ہے, ایک تو وہ ہے جنرلی فوج کے جو سیاسی رول ہوتا ہے یہ ماشاء اللہ لگے یا سیاست میں دخل اندازی ہے اس پہ مضمون لکھے جاتے ہیں اور اس پہ تنقید ہوتی رہتی ہے اور یہ اخباروں میں بھی چھپ جاتی ہے, بعض اوقات ٹی وی پہ اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. دوسری تنقید ہوئی ہے ابھی جو ڈان لیکس کے اوپر حکومت جو ٹویٹ واپس لیا فوج نے اس پہ کافی سخت تنقید ہوئی اور مذاق اڑایا گیا آرمی چیف کا اور ان کو اس پہ الزامات لگائے گئے کہ شاید وہ جو ہیں انہوں نے کوئی سمجھوتا کیا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی اس قسم کا جس سے فوج کے ادارے کو سوبکی کا سامنا کرنا پڑا. تو اب اس یہ مہم اتنی زیادہ چلائی گئی اور زیادہ تر یہ ان لوگوں نے چلائی جو پہلے فوج کو سپورٹ کرتے تھے. تو اب شاید یہ دو باتیں ہیں, دو الگ الگ باتیں ہیں, ایک فوج پہ جنرل تنقید کہ اس کے سیاسی رول کے حوالے سے اور دوسرے یہ جو ابھی ڈان لیکس کا معاملہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ ویب سائٹس ہیں جو لبرل پروگریسو ویب سائٹس ہیں ان پہ اگر ایسے مضمون چھپتے ہیں وہ تو حکومت نکال لے گی اور ان پہ پابندی لگا دے گی, لیکن پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ فیس بک استعمال کر سکتے ہیں اور پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں, ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, 30-35 لاکھ لوگ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں. تو اس پہ ممکن نہیں ہے, حکومت کے پاس ایسے کوئی حالات نہیں ہیں, یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جنرل اناؤنسمنٹ کر کے ایک طرح سے خوف پھیلایا ہے تاکہ لوگ کچھ باز آ جائیں, ورنہ اتنے اس طرح کے ٹیکنیکل سہولتیں حکومت کے پاس نہیں ہیں کہ وہ تمام تر کمنٹس کو مانیٹر کر سکے اور ان کو روک سکے. جو ایک محدود طور پر یہ ہوگا کہ کچھ ویب سائٹس ہیں جس پہ کچھ ہمارے بائیں بازو کے یا لبرل پروگریسو لوگ لکھتے رہتے ہیں, اگر وہ فوج پہ کوئی زیادہ سخت تنقید کر رہے ہوں گے تو ان کے مضمون ہٹا دیے جائیں گے یا وہ خود ہی ہٹا لیں گے تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جو آزادی اظہار کی اجازت دی گئی ہے وہ مشروط ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں یا پاکستان کی فوج کے جو قومی سلامتی کے معاملے پر یا پاکستان کے دوست ممالک کے بارے میں منفی کمنٹ نہیں کر سکتے. اظہار رائے کی آزادی پاکستان میں ہے لیکن مشروط ہے, تو اس کے تحت حکومت ان کے اوپر کاروائی تو کر سکتی ہے, لیکن ٹیکنیکلی جو سوشل میڈیا ہے, جو انٹرنیٹ ہے, اس کو قابو میں لانا کافی مشکل کام ہے, اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جس سے وہ یہ کام کر سکے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. تصور حسین عوان نے لکھا ہے, پاک آرمی زندہ باد. محمد ارشد نے بھی لکھا ہے, یہ دوسرے موضوع پر چلے گئے ہیں. صاحبزادہ نعمان خان نے لکھا ہے, محمد مجاہد نے لکھا ہے, لیاقت علی نے لکھا ہے, زیادہ تر پاک آرمی زندہ باد لکھ رہے ہیں. ہم کچھ کالرز کو لینا چاہتے ہیں اور ان کو بھی زبانی سننا چاہتے ہیں. میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم جناب, ادوز کر ریاض کر رہا ہوں. آزادی اظہار کا مطلب یہ تو نہیں کہ میڈیا بے مہار ہو جائے, فوج کی بے عزتی بھی ایک دہشت گردی ہے, لیکن فوج پر کبھی اور پاک حسنیوں کے بارے میں یہ خاکے شائع کی جاتے ہیں, یہ کیا بدتمیزی ہے, بدقسمتی سے پاکستان میں.
شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے. وعلیکم السلام, بات کیجیے.
برگیڈیئر سرخوبی سلام, میں فاروق ہاڈ جوا کی سے بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فوج کی پیچھے غلط باتیں لکھنا کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتے؟ کیا فوج ہمارے ملک کا جو فوجی اور ملک کے دفاع کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں اور اس کی پیچھے مذاق کرنا یا اس کی.
اچھا شکریہ, شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ. اورگزئی ایجنسی سے کسی نے کال کیا ہے؟ محمد,
ہلو.
جی بات کیجیے.
ہلو جی, جی ہلو
جی بات کیجیے.
ہلو جی, محمد طارق چوفائی بول رہا ہوں جی, ایڈوکیٹ چونیا ضلع قصور سے.
اچھا جی, بات
جی جی, مین بات یہ ہے کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آزادی کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہوتا کہ ہم بے لگام ہو جائیں. اب لمٹ میں رہ کر آزادی ہو نا جی. دیکھے نا, میں ایک اپنے بڑے آدمی کو یا آپ سے بڑے عمر کے بڑے آدمی کو میں بولنا شروع کر دوں تو دوسرا آدمی مجھے یہ کہے کہ آپ آزادی جو آزادی رائے کا.
جی بالکل, آپ کا مطلب ہم بالکل اچھی طرح سمجھ گئے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. جی جی جی, آپ کی بات سن. ظہور احمد نے ہمیں کال کیا ہے. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
جی جی, السلام علیکم. نفیسہ صاحب, اپنے ڈاکٹر کہتے ہوں آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے, بڑا ہی اچھا جا رہا ہے, بڑے دل خوش ہو رہے ہیں. تو آج وہ آرمی کے طرف میں ذرا لیٹ ٹی وی ریڈیو آن کیا ہے, تو آرمی کے طرف آپ بات کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان کے کتنے بھی لوگ خلاف ہیں, یقین جانے ان کی یہ خواہش ہے پاکستان آرمی کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کیا جائے.
اچھا شکریہ, آپ کا بھی نقطۂ نظر ہم نے سن لیا. مالاکنڈ سے ہمیں کال کیا ہے دلاور خان نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام. جی,
سوشل میڈیا کی کوئی ایسے قانون یا پروگرام نہیں بنایا جا سکتا جس پہ جو کام چڑھا دیتے ہیں جاری کر دیتے ہیں اس کی کوئی شناخت کوئی ایڈریس کوئی ایسے انتظامات نہیں ہو سکتے تاکہ اس کی سرکار اٹھایا جائے؟
بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم مزید کالز بھی لیں گے اور ہمیں عنقریب جوائن کریں گے پروفیسر مہدی حسن, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور اس کو انٹرنیٹ پہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے کی جانب سے انٹرنیٹ پر مبینہ فوج مخالف مواد کے کھوج کے بارے میں. ہمیں بریگیڈیئر سید نذیر نے جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں بلاگر عدنان عادل. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, اور ہم بلاگر عدنان عادل کی طرف آتے ہیں. ان کے بعد ہم پروفیسر مہدی حسن کو بھی سنیں گے, لیکن عدنان عادل جانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس میں تو طرح طرح کا مواد ڈالا جا سکتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اکاؤنٹ اس شخص کا ہے یا کسی اور نے ان کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اپنی طرف سے کوئی خبر ڈال دی ہے؟ اس کی انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ بتائیے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ اگر کچھ میں کی ورڈز ڈالے جائیں تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی, جس میں آرمی کا ذکر ہے یا آرمی چیف کا ذکر ہے یا قومی سلامتی سے متعلق باتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ اس میں ایک لمیٹڈ ہے, وہ بھی ساری نہیں آ سکیں گی. واٹس ایپ پہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو میسیجز بھیج رہے ہیں, وہ انکرپٹڈ ہوتے ہیں میسیجز, ان تک شاید رسائی نہ ہو. کچھ ٹویٹر کے ہیں, کچھ فیس بک کے ہیں, تو کچھ لمیٹڈ اس تعداد میں, کوئی محدود تعداد میں ان چیزیں, وہ چیزیں مل جائیں گی. لیکن اس کا بھی طریقہ موجود ہے. وہ جب اس کی تحقیقات ہوتی ہیں, فورینزک وہ ہوتی ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کمپیوٹر سے, کس شہر سے, کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے یہ اکاؤنٹ. اگر اس شخص کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ ایویڈنس جو ہے اس کا مل جائے گا, فورینزک ایویڈنس. تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک جائز تنقید ہے فوج کے حوالے سے جو لوگ کرتے ہیں, ان کو اصولوں کی بنیاد پہ جو کر رہے ہیں, اس پہ تو شاید حکومت ایکشن لے بھی نہیں سکتی. اگر وہ لے گی بھی تو کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی. ہاں, جو ایسی ہے, جو پرسنل ہے, الزامات ہیں کہ فلاں بک گیا, فلاں نے پیسے لے لیے, یا فلاں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس سے واقعی فوج کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے, اس پہ حکومت شاید ایکشن لے لے. لیکن جو اگر اصولوں کی بنیاد پہ کوئی تنقید کرتا ہے, وہ تو اخبارات میں بھی, بعض ہمارے انگلش اخبارات ہیں, ڈان ہے, نیوز ہے, ان میں ایسے آرٹیکل چھپتے ہیں جس پہ آرمی کی کچھ پالیسیز پہ تنقید کی جاتی ہے. کچھ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی لوگ ایسی بات کر لیتے ہیں. لیکن جو بہت زیادہ وائلڈ ایلیگیشن ہیں, بالکل جن بے سروپا الزامات ہیں, شاید حکومت کا مقصد ان کو روکنا ہے. اور اس پر ایسے سافٹ ویئرز ہیں جسے کچھ نہ کچھ حکومت جو ہے وہ ایکشن لے لے گی. مگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیے, 2 ارب لوگ پوری دنیا میں فیس بک استعمال کر رہے ہیں. کوئی کینیڈا میں پاکستانی بیٹھا ہے, کوئی سویڈن میں بیٹھا ہے, یورپ میں, آسٹریلیا میں, وہ وہاں سے کوئی کمنٹ کرتا ہے, حکومت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟
جی بالکل. تو بہت شکریہ عدنان عادل. عدنان عادل بلاگر ہیں, پاکستان میں ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پروفیسر مہدی حسن, آپ بتائیے, آپ سب سے زیادہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ اس وقت ایف آئی اے نے جس طرح سے لوگوں کی ویب سائٹ کو مانیٹر کرنا شروع کیا ہے, یہ آزادی اظہار پر قدغن ہے. اس کی ذرا تشریح کیجیے.
یہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو آرٹیکل 19 ہے, اس میں فوج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, اسلام کے بارے میں, فوج کے بارے میں, اور نظریہ پاکستان کے بارے میں, جو ایک بڑا مبہم سا نظریہ ہے, ایکسپلینیشن نہیں ہوئی گی, اس پہ ایک کرٹیسزم منع کیا گیا ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آرٹیکل 19 میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. اور میں نے آج بات کی ہے ہماری جو اسپوکس پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی, آسمہ جہانگیر صاحبہ, ان سے میں نے کہا ہے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن طلب کریں, کہ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا جائز کرٹیسزم ہے اور کیا ناجائز کرٹیسزم ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کی ضرورت ایف آئی اے کو محسوس ہوئی ہے, اور حکومت کو اور فوج کو. یہ جو کچھ ڈان لیکس کے بارے میں ہوا ہے نا فیصلہ, اس کے بعد سے لوگوں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت کمنٹ شروع کر دیا.
جی ہاں جی ہاں, آپ کے آنے سے پہلے مہدی حسن صاحب یہی بات ہوئی تھی, ہمیں جو کمنٹس آئی ہیں فوج کے خلاف بھی آ رہی ہیں اس وقت انٹرنیٹ پہ. ظریف خان سلیمان کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو وزیرستان میں کر رہا ہے وہ اسرائیل غزہ میں کرتا ہے. اب دیکھیے یہ ہم اپنی ویب سائٹس پہ تو پڑھ کے سنا سکتے ہیں, لیکن یہ چیز اگر آتی پاکستان میں تو ظاہر ہے اس کو فوج اس کی اجازت نہیں دیتی. عاشق خان نے پسند کیا ہے پروگرام کو, اکرم گونڈل نے پسند کیا ہے. کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں اسی موضوع پر. لکی مروت سے شاہ نواز کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور روب سے عمران کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جی جی, اچھا اچھا, ان کی لائن بھی خراب ہے. ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن بریگیڈیئر سید نذیر آپ بتائیے, کوئی تشریح ہوئی ہے جس طرح سے پروفیسر مہدی حسن کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کمیشن کوئی تشریح حاصل کرنا چاہتا ہے, کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ فوج نا پسند کرتا ہے ویب سائٹس پہ؟
وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ فوج کے کمانڈ کی تصدیق کرنا اور یا ان کے ایسے کیریکیچرز بنانا جس سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہو, ریڈیکیول کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ غیر مناسب الفاظ جو کہ ادر وائز ان پارلیمنٹری لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کرنا, وہ تو اصل ویسے بھی تہذیب کے خلاف ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ انڈیا کے را کے کچھ وہ ٹپیکل ویب سائٹ سے یا ٹپیکل قسم کے لینگویجز ہیں جو کہ فوج کے رینکس اور اس کے لیڈرشپ کے درمیان میں اور لوگوں اور فوج کے درمیان ایک فشر, ایک تضاد پیدا کرنے کی جو کوشش ہے اس کو. اور اگلی بات یہ ہے کہ فوج کی جو موجودہ پالیسی ہے یا جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے اس پر کچھ اس قسم کے مواد جو ٹیررسٹ کی طرف سے ہوتا ہے یا ان کی زبان اس کی گلوریفیکیشن ہوتی ہے, وہ چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک ایشو تھا وہ سیٹل ہو گیا, اب وہ سیٹلمنٹ کے بعد اس کو اپنے پرسنل وشز کے مطابق نہ ہونے سے فوج کے لیڈرشپ کو اس قسم کے الزامات دینا کہ کسی کے بچی کو بچا گئے یا بک گئے یا اس کے علاوہ یہ کس قسم کی لیڈرشپ دو, ریزگنیشن اور باقی کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ویسے بھی جو نارملی کوئی بھی ملک ہو تو اپنے دفاعی ادارے کے بارے میں یا اپنی جوڈیشری کے بارے میں یا اس کے علاوہ ان کا جو جس طرح ہولوکاسٹ ہے اس کے بارے میں تو یورپ میں بھی بین ہے, اسی طریقے سے ڈارون تھیوری ہے اس پر بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نو گو ایریا ہے. اب گاؤں ماتا ہے تو گاؤں ماتا میں کچھ نہیں لکھ سکتے.
میرے خیال میں آپ نے تشریح کر دی بریگیڈیئر صاحب.
پاکستان میں یہ قدم لگ گئی تو یہ اسی کی کڑی ہے اور ہر کوئی ملک اپنے اس کا ایک نظریے کا ایکسپلینیشن وہ دیتے ہیں اور اس کو انٹچبل قرار دیتے ہیں تاکہ وہ مذاق کا وہ ذریعہ نہ بن جائے.
پروفیسر مہدی حسن, جانے سے پہلے آپ بتائیے, جس طرح سے بریگیڈیئر سید کہتے ہیں دنیا بھر میں جو ادارے ہیں ان کی تذلیل جو ہے وہ اس کو سینسر کیا جاتا ہے, اس میں اور جو دنیا بھر میں ہوتا ہے اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, ہمارے یہاں سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا, اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن ہمیں وہاں ہیومن رائٹس کمیشن میں اور اس میں جو پیمرا میں کوئی 300 کالز ایک مہینے میں آتی ہیں جس میں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں چینل نے یا فلاں صاحب نے اپنی ڈسکشن میں اپنے تجزیے میں فوج کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے. یہ سلسلہ جو ہے فوج پہ کریٹیسزم کا, یہ جس طرح ڈان لیکس کا مسئلہ حل ہوا ہے, یہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ حل ہو گیا, مگر جتنا اس پہ ہائپ کریٹ ہوا تھا اور جتنا اس پہ اعتراضات کیے گئے تھے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے, فوج کی طرف سے, آئی ایس پی آر کی طرف سے, لیکن اس کو جس طرح سیٹل کیا گیا اس کے بعد سے یہ کمنٹس آنے شروع ہوئے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہوا, اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کہنی شروع کر دی ہیں جو فوج کی لیڈرشپ کو یقیناً پسند نہیں آئی ہوں گی, کیونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیک ہے, باقاعدہ سیکیورٹی لیک قرار دیا گیا اسے, اور اس میں کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی انوالو تھا اس لیے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں زیادہ بڑھ گئے کہ اس کو ہشپ کر دیا گیا اور اس کا وہ فیصلہ نہیں ہوا اس پہ جو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے نیگیٹو کمنٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں فوج کو, جس پہ انہیں اعتراض ہے اور جس پہ تکلیف ہے انہیں.
بالکل جی بالکل, اور لوگوں کا کہنے کا مطلب ہے کہ فوج جو ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہیں, اور ان کے حوالے سے اگر کوئی اپنے سجیشنز دینا چاہتے ہیں, کوئی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل حق ہے. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن, اور ان کے ساتھ تھے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم ایک بالکل مختلف ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے بلوچستان سے, جس کے بقول یو ایس ایڈ نے ایک 3 سالہ منصوبہ بلوچستان میں کامیاب کیا ہے زراعت کے لیے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت کم بارش ہوتی ہے, اور یو ایس ایڈ نے کچھ ترکیبیں دی ہیں کہ وہاں فصل کس طرح سے زیادہ اگائی جائے اور اس کو صحت یاب رکھا جائے. آپ لوگ جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے وابستہ ہوتے تھے ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب, بلوچستان میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں ایک ماحولیات کے ماہر ناصر پور جو سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ستار کاکڑ.
بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے. عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے یہ صوبہ زیادہ متاثر ہوا ہے. حکام کے بقول صوبے میں اب سالانہ بارش کی شرح بھی کافی کم ہوئی ہے, جبکہ پانی کی زیر زمین سطح بہت زیادہ نیچے گر جانے سے صوبے کے لاکھوں زمینداروں نے اپنے ہزاروں ایکڑ پر لگائے گئے باغات ختم کر دیے ہیں, اور فصلوں کی پیداوار بھی کافی کم ہو گئی ہے. ان حالات میں امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کی طرف سے صوبے کے زمینداروں اور کاشتکاروں کی مدد کے لیے 3 مختلف منصوبے متعارف کروائے گئے, جس کے سودمند نتائج برآمد ہو رہے ہیں. یو ایس ایڈ فنڈڈ پروگرام کے ڈپٹی چیف احمد جان عیسیٰ نے وائس آف امریکہ کو گفتگو کے دوران بتایا کہ 1995 سے 2004 کے دوران خشک سالی نے بلوچستان کو بری طرح متاثر کیا، جس کے بعد 2005 میں یو ایس ایڈ نے صوبائی حکومت کے تعاون سے صوبے کے خشکابہ علاقوں میں کم پانی کے استعمال سے اچھی فصلیں اور پھل دینے والے تحقیق شدہ بیج اور پودے زمینداروں کو اور کاشتکاروں کو فراہم کیے۔
ہمارا موٹو یہی ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کرنے والے فصلات کی انٹروڈکشن کرایا جائے ان ایریا میں، اور لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ کس طرح ہائی ایفیشنسی اریگیشن اکوپمنٹ کی طرف جایا جائے یا پانی کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے تاکہ فصلات میں بہتری ہو اور فصلات کی پیداوار میں اضافہ ہو۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کو چند سال پہلے فروٹ باسکٹ کہا جاتا تھا، لیکن بارش کی شرح ماضی کے مقابلے میں کم ہونے کے علاوہ زمینداروں کی طرف سے زیر زمین پانی کے ذخائر کے بے دریغ استعمال سے پانی کی سطح 1000 فٹ سے بھی زیادہ نیچے چلی گئی، جس کے باعث کاریزات خشک اور ہزاروں زمینداروں کے باغات سوکھ گئے اور انہیں مختلف میوہ جات پیدا کرنے والے درخت کاٹ کر اپنے باغات ختم کرنے پڑے۔ یو ایس فنڈ پروگرام کے ڈپٹی چیف احمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ لورالائی، قلعہ سیف اللہ پشین، قلعہ عبداللہ، مستنگ اور دیگر اضلاع کے زمینداروں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کم سے کم پانی استعمال کرنے والے پل، انار، پستہ، بادام، انگور اور شہتوت کے پودے لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ہماری یہ کوشش برابر ثابت ہو رہی ہے اور بلوچستان کے زمینداروں نے یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کر 33 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ریسرچ بلوچستان جاوید ترین کا کہنا ہے کہ یو ایس ایڈ نے بلوچستان کے موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر کئی اضلاع میں کافی کام کیا، جس سے صوبے کے زمینداروں اور کاشتکاروں کو اچھا خاصا پیدا بھی پہنچ رہا ہے۔ یو ایس ایڈ کے سابقہ منصوبے کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر صوبائی حکومت نے اس طرح کے منصوبے کچھ دیگر اضلاع میں بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر جلد عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے 30 کے لوگوں کا انحصار بارش کے پانی پر ہے۔ صوبے کے تقریباً تمام اضلاع میں 1000 سے زائد کاریز تھے جو اب خشک ہو گئے ہیں۔ یو ایس ایڈ پروگرام کے ڈپٹی چیف کا کہنا ہے کہ صوبے کے بعض اضلاع میں اب بھی پانی کی سطح بہت زیادہ نیچے نہیں گری، اس لیے یو ایس ایڈ نے مستنگ، قلعہ سیف اللہ اور لورالائی میں چند کاریز بھی بحال کرائے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور ہم ماحولیات کے ماہر ناصر پمر سے شروع کرتے ہیں، یہ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں۔ ناصر پمر، بلوچستان اور سندھ کے حالات کافی ملتے جلتے ہیں، خاص طور پہ جو ریگستانی صورتحال ہے بلوچستان کی، تھرپارکر جیسی زمینیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ وہاں جس طرح کے منصوبوں کی بات ہو رہی ہے یو ایس ایڈ کی طرف سے، یہ کتنے کارآمد ہیں؟
میرے خیال میں یہ بڑے اچھے کارآمد پروجیکٹ کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے موسمیاتی تبدیلی ہے، اور وہ پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یا تو ہمارے یہاں سیلاب آتے ہیں یا پھر خشک سالی ہوتی ہے۔ تو جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستان بنیادی طور پہ زرعی ملک ہے، اور جو دیہی آبادی کا جو گزر سفر ہے، گزر بسر، وہ قدرتی وسائل پہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، اور اس میں خاص طور پہ پانی ہے، جنگلات ہیں، یا جو بھی ہماری فشریز ہے، یا جو بھی وائلڈ لائف ہے، تو ان پہ ان کی جو ہے بہت ڈپینڈنسی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کافی سالوں سے مختلف اداروں نے، چاہے وہ آئی یو سی این ہو، جب آئی یو سی این نے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بلوچستان کنزرویشن اسٹریٹجی بنائی تھی، تو اس وقت سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بلوچستان میں جو زیر زمین پانی ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور کیونکہ بارشیں کم ہو رہی ہیں تو اس تیزی سے جو زیر زمین پانی ہے وہ ریچارج نہیں ہو رہا ہے، اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو اس طرح کے انیشیٹو ہیں، وہ کیونکہ خاص طور پہ جو مقامی آبادی ہے، ان کے پاس متبادل روزگار کے وسائل نہیں ہیں، اور ان کا جو گزر بسر وہ ایگریکلچر ہے یا لائف اسٹائل ہے، تو اس حوالے سے ان کے پاس آپشن بڑے لمیٹڈ اور محدود ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اس طرح اس پیریڈ میں کمیونٹیز کو انگیج کیا گیا ہے، انوالو کیا گیا ہے، اور ان کی ٹریننگ کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے، اور یہ جو آپ کے رپورٹ میں بھی بات نشاندہی کی گئی کہ جو ایک روایتی سسٹم تھا بلوچستان میں کارے سسٹم وہ بھی تقریباً اب ختم ہو چکا ہے, تو اس کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی بارش کم ہوتی ہے لیکن جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو اس کو ہم ہارویسٹ نہیں کر پاتے, اس کا صحیح فائدہ ہم نہیں لے رہے ہیں.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب سے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر رہے ہیں بلوچستان میں. ڈاکٹر آفتاب, یہ بتائیں کہ جو یو ایس ایڈ کے منصوبے ہیں ان کو کتنا کارآمد آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک کے تحت بھی ایک ماسٹر پلان آیا ہے اور انہوں نے بھی زراعت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. اب چین ہو یا امریکہ ہو, سب دیکھتے ہیں کہ زرعی زمین کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یو ایس ایڈ کے منصوبے کے بارے میں؟
دیکھیں جی, جیسے پہلے مجھ سے پہلے دوستوں نے بات کی کہ بلوچستان پاکستان کا کوئی 44% تقریباً ایریا ہے اور یہاں زیادہ تر انحصار ہمارا جو ہے بارشوں پہ, بارانی زمینوں پہ ہے. کوئی 30 اضلاع میں تو یہی ہے کہ پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور اس وقت جو انڈر گراؤنڈ واٹر, جیسے ساتھیوں نے بتایا کہ کافی گہرا چلا گیا. اب ان حالات میں جو ہمارے منصوبے آ رہے ہیں انڈر یو ایس ایڈ, ان میں ایک تو ٹیکنیکس جو ہے, نئی ٹیکنیکس ذمہ داروں کو بتائی گئی اور ایگریکلچرس کو بتائی گئی کہ ان ٹیکنیکس کے مطابق کریں گے تو کم سے کم پانی استعمال ہوگا. جیسے کہ قطراتی آپاشی کی بات ہم کرتے ہیں, ٹرکل اریگیشن, یہ ایک سسٹم, اس پہ کافی زیادہ زور دیا گیا. اور دوسرے یہ ہے کہ کچھ کھادوں کا صحیح استعمال اور کچھ جو ہے اس کے جو طریقے ہیں اس کے ایگریکلچر کے مختلف جو ماڈرن طریقے وہ استعمال کرنا, اور یہ کم پانی والے جو ہے نا ہم جو کہتے ہیں وہ فصلیں لگانا جو جنہیں کم پانی چاہیے, ان تمام پہ اتنا کام کیا جا رہا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ تو وہ 8 اضلاع کی بات ہم کر رہے تھے, یہ سارے بلوچستان کے اندر اس طرح کے منصوبوں کی ضرورت ہے اور یہ یقینی طور پہ فائدہ مند ہو رہے ہیں. ابھی اس سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 8 اضلاع میں, اس میں تقریباً 16,000 لوگوں کا جو ہے نا وہ ذریعہ معاش بہتر ہوا ہے. اب اس سے الٹیمیٹلی دیکھیں اس میں اور فائدے ہمارے بھی آ رہے ہیں. اب بظاہر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کو ایک سیکٹر کو امپروو کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو جسے امپیکٹ ہم کہیں, جسے ہم کہیں جو بعد کے اثرات ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگ بھی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں.
بالکل.
اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم امن کی طرف بھی جا رہے ہیں.
بالکل.
آپ کو پتا ہے کہ جب روزگار نہیں ہوگا.
بالکل.
جو یہاں کا جیسے اور ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں کا روزگار تو یا تو گلابانی ہے یا یہ کہ ایگریکلچر ہے اور کچھ اور ایریاز بھی ہیں, لیکن اس میں جس طرح کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی فائدہ مند ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے.
ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موقع پہ. محمد الیاس نے کال کیا ہے. جی, کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے محمد الیاس؟
محمد, السلام علیکم.
جی جی, بات کیجیے.
محمد ریاض میانوالی سے بول رہا ہوں.
اچھا اچھا اچھا, جی جی جی, بات کیجیے.
نفیس رہن, بلوچستان کا علاقہ زیادہ تر پہاڑوں پر مشتمل ہے اور پختونخوا کا بھی. اگر یہ سی پیک منصوبہ جس کے ذریعے پنجاب کی زرعی زمینوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, ذرا پنجاب میں میدانی زمینوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, اگر یہی سی پیک منصوبہ انہیں پختونخوا فاٹ بلوچستان میں سے ہوتے ہوئے گوادر تک پہنچتا تو پنجاب کی زرعی زمینیں تو ان کی بچت ہوتی نا اور زراعت کا نقصان نہ ہوتا.
آپ دوسری طرف چلے گئے. بہر کیف, چترال سے ہمیں کال کیا ہے مدثر نے. اچھا, محمود حسین کی بھی ایک کال آئی ہے. جی, کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
سر, آپ کا بہت ممتاز نام ہے اس جان رنگ میں, تو ایک دو باتیں کرنی ہے. ذات پر بھی کروں گا, پچھلے سات پر بھی بات کروں گا اگر اجازت ہو تو.
ہاں ضرور
سر. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا, سارا سمندر میں پانی سارا جاتا ہے سمندر میں. دوسری بات ہے, فوج پر تنقید کرنے کوئی ایسی بات نہیں ہے. دو ڈیم بابا یوب دے گیا تھا اور وہ کیا نام ہے خلافہ ادھر دے گئے اسلام آباد میں. ہمارے بچے یہاں پر مزدوری کرتے ہیں, یہ دیہڑیاں لوڑے نے حکمران نے جو تنقید کرتے ہیں اس وقت سر بہت شکریہ.
ہمیں محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیس بیان نے یو ایس اے بھی پیسہ دے گا, سب ملک میں پیسے دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ کرپشن ہے, کرپشن کی وجہ سے یہ پیسے ضائع ہو رہا ہے. انگریز بیچارے جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ تشدد کی وجہ سے وہ علاقے میں نہیں پہنچتے. یہاں پہ
میرا یہ خیال ہے کہ آپ ذرا جنرل بات کر رہے ہیں, کرپشن تو یقیناً ہے لیکن اس کے علاوہ بھی. جی ایک اور کالر ہیں, کہاں سے کال کریں؟ خوزدار سے. جی جی بات کیجیے, نام بتائیں. خوزدار.
محمد نواز بات کر رہا ہوں, خوزدار سے.
اچھا جی بات کریں.
جی آج کون سا پروگرام چل رہا ہے؟
اچھا جب آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر آپ نے کیوں کال کیا؟ دیر سے ہمیں کال آئی ہے, دیر سے کال.
پستروان بات کر رہا ہوں دیر میدان سے.
اچھا 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 جی جی.
ہمارے صوبے میں یہ سیٹ میں پاکستان میں دو ڈیم بنائے, ایک بنایا ہے ایک بن رہا ہے. وہ ملزام ڈیم اس نے بنایا یو ایس ایٹ نے, اور ابھی پورن سنگی ڈیم کے لیے بھی فنڈ دے رہے ہیں.
اچھا
ہمارا اپنا جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں بنا رہے. یہ بیامر بادشاہ ڈیم کا قصہ کب سے چل رہا ہے؟ مشرف نے بھی اس کا افتتاح کیا تھا, زرداری نے بھی کیا تھا, لیکن اب بھی اس پر کام شروع نہیں ہوا ہے. اگر ہمارے حکمران اس طرح سے شمپوشی کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ پاکستان میں پانی کا بہت شارٹیج ہو جائے گا اور ہماری زراعت تباہ و برباد ہو جائے گی.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. خلیل نے کال کیا ہے کشمیر سے.
جناب
جی جی,
بات یہ ہے کہ ہمیں مثبت قسم کے دلائل دینے چاہیے
جی,
جو کہ پورے پاکستان کے لیے, پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا جی ہے, یہ سیٹ پیک جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے فائدہ ہے.
اچھا ہم سی پیک پہ بات نہیں کر رہے. گل زمین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں مومن سے.
میں السلام علیکم, میں مومن لیجن سے گل زمین بول رہا ہوں, اور بات ہو رہی ہے بلوچستان کی ڈیم کے حوالے سے زراعت کے لیے.
اصل میں بات ہو رہی ہے کہ یو ایس ایڈ نے کچھ بہت مفید مشورے دیے ہیں کہ بلوچستان کی زراعت کو کیسے بہتر کیا جائے.
تو جن میں یہ مشورے دیے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے بلوچستان میں آخر میں ایک ڈیم بھی بنایا تھا تو خرچہ مرچہ کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ کام ان کا ذمہ داری ہے. اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں.
بہت شکریہ. میں لوٹوں گی اس وقت ڈاکٹر صدیق آفتاب کی طرف. ڈاکٹر صدیق آپ کے علم میں ہے کہ اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے پچھلے سال بلوچستان میں, اس کی وجہ سے بتائیے کہ یہ کاریز میں پانی کی سطح کتنی بڑھ گئی. دیگر جس طرح سے کالرز نے ڈیمز کی بات کی اس پر بھی کچھ بات کیجیے.
دیکھیں جی بلوچستان میں جہاں تک ڈیم کا تعلق ہے وہ تو سلو ایکشن ڈیم کافی جگہوں پہ بن رہے ہیں. رہی بات برف باری کی, دیکھیں کئی سالوں کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد برف باری ہوئی, اچھی خاصی برف باری ہوئی, گو کہ اس میں امپرومنٹ تو آئی, لیکن کوئی میں اگر کہوں کہ وہ مینشنیبل ہے کہ اتنی اس کو میئریبل ہے ہم اتنا کہیں اتنی امپرومنٹ آئی وہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یہ پانی بہت ہی ڈیپ چلا گیا تھا. کوئی جو ایون کوٹا شہر کے اندر جو ہے 500-600-700 فٹ کی گہرائی پر پانی ملتا ہے. یہاں پہ تو ارد گرد اربن ایریا میں تو اتنی کوئی اریگیشن کی بات بھی نہیں ہے. جو باہر جہاں پہ ٹیوب ویل استعمال کیے جا رہے ہیں جہاں پانی نکالا جا رہا ہے وہاں کوئی ہزاروں فٹ تک چلے گیا ہے پانی. اس کو جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل اس کو امپروو ہونے میں کافی ٹائم لگے گا. اگر اللہ کی مرضی سے اللہ نے اگر چاہا اگلے سیزن میں کوئی اس طرح کی برف باری ہوتی ہیں اور یہ برف باریوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر تو یہ واٹر ٹیبل بڑھ جائے گا. لیکن اس وقت اگر میں کہوں کہ کوئی ایسی میجریبل طور پہ بتاؤں کہ اتنا بڑا ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس حوالے سے امپرومنٹ ضرور آئی ہے, فائدہ ضرور ہوا ہے, اور کچھ جو ٹیوب ویل بالکل جیسے خشک ہو گئے تھے آس پاس. میرا کچھ مطلب میرے فیملی کا جو تعلق ہے بلوچستان کے دو ضلعوں سے, خاص طور پہ مستونگ اور کچی کے علاقوں میں ہماری مائگریٹری پاپولیشن آنا جانا رہا ہے اور وہاں زیادہ تعلق بنتا ہے. باقی بلوچستان کے بارے میں بھی بہت کچھ میں بات کرتا تھا کیونکہ دیکھ بھال علاقے سارے. تو ایک ہمارے جو مستونگ کا ضلع ہے اس میں کوئی 360 کاریز ہوا کرتے تھے, ابھی چند ایک بھی نہیں رہ گئے. تو یہ جو اس وقت جس برفباری کی ہم بات کر رہے ہیں, آج بھی تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے, یسٹرڈے بھی ہوئی تھی, یہ اس مقدار میں جتنی ہوئی ہے فائدہ ہے, ڈیفینیٹلی فائدہ ہے, لیکن کوئی ایسا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتایا جا سکتا.
اچھا
کتنا ہوا فائدہ.
جی جی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن ناصر پون ایک آخری سوال. جس طرح سے کالر نے کہا ابھی تک ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ زیر بحث ہے, کیا اس پر کوئی ماحول پر جو اثر پڑے گا, یعنی کہ جب باقاعدہ رستوں کا جال بچھے گا, کیا اس سلسلے میں کوئی اسٹڈی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟
میرے خیال میں اصولی طور پہ جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں اور پلس جو ہمارے بین الاقوامی جو ماحولیاتی معاہدے پاکستان نے جو اس پہ دستخط کیے ہیں, اس حوالے سے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اس طرح کے انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈیز کی جائیں اور اسسمنٹ کی جائیں. لیکن ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں اس کے جو ہے اسسمنٹ نہیں کی جاتی, یا اسسمنٹ کی جاتی ہے تو پھر وہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں انوائرمنٹ پہ یا نیچر پہ, ان کو میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ہمارے یہاں لائے عمل نہیں طے کیا جاتا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں, جو بھی ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل اگریمنٹس ہیں یا جو ایون ہمارے نیشنل قوانین ہیں یا صوبائی قوانین ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تمام منصوبوں کو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ظاہر ہر ڈیولپمنٹ کی ایک انوائرمنٹل کاسٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسمی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے, تو اس میں ہم کافی جو ہماری مختلف اسپیشیز ہیں وہ یا تو ختم ہو گئی ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں. تو کافی اسپیشیز جو آئی یو سی این کی ریڈ لسٹ میں شامل ہو گئی ہیں, یا تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کو جو ہے ترجیحات پہ اپنا اپنا چاہیے.
بالکل. ہمارے ساتھ ہے ایک ماحولیات کے ماہر ناصر پون جو سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر بلوچستان میں ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ کی خبروں کی طرف. یہاں امریکہ میں ایک اور سنسنی خیز خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض روسی اہلکاروں سے ملاقات کی, اور جو روس کے سفیر رہے ہیں امریکہ میں ان سے بھی ملاقات کی, سرگے کسلاک. اس لیے بھی سنسنی پھیل گئی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ بہت خفیہ باتیں جو انہیں نہیں کرنی تھی وہ انہوں نے روسیوں سے کر دی. اس کے بارے میں انکشاف جب ہوا جب روس کے کچھ فوٹوگرافرز نے وہ تصاویر دکھائیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کے جو صحافی ہیں ان کو بھی اس بریفنگ میں دعوت نہیں دی گئی تھی. اس پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں بلکہ ہلری کلنٹن کے حامی ملک ندیم عابد, نیو یارک میں ہوتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے عدیل شاہ نے جو ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں, یہاں میریلینڈ میں ہوتے ہیں. ہم ابتدا کرتے ہیں ملک ندیم عابد سے. ملک ندیم, آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو خفیہ معلومات کو آؤٹ کرنے کا جو الزام ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر, آپ کے خیال میں کتنی سنگین نوعیت کا الزام ہے؟ ملک ندیم عابد جی, بتایا جا رہا تھا کہ ملک ندیم عابد ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے ہم ابتدا کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں. لیکن ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہم آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. اس پر پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر اور ٹرمپ انتظامیہ کے دوسرے ارکان نے ان شائع شدہ خبروں کی درستگی سے انکار کیا ہے کہ صدر نے اوول آفس میں روسی عہدیداروں پر انتہائی خفیہ معلومات کا انکشاف کیا. روزنامہ واشنگٹن پوسٹ میں سب سے پہلے شائع ہونے والی خبر کے بعد متعدد امریکی اخباری اداروں نے اطلاع دی کہ صدر نے اوول آفس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور روسی سفیر سرگئی کسلیک کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایسی معلومات کا انکشاف کیا جنہیں انتہائی خفیہ سمجھا جاتا ہے. روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے شہری ہوا بازی کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں خفیہ معلومات کا افشاں کرتے ہوئے فخر محسوس کیا.
The story that came out tonight as reported is false. The President and the Foreign Minister reviewed a range of common
وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے کہا کہ آج رات جو خبر شائع ہوئی وہ غلط ہے. صدر اور وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کو درپیش مشترکہ خطرات کا جائزہ لیا جس میں شہری ہوا بازی کو لاحق خطرات بھی شامل تھے. انٹیلیجنس کے ذرائع یا طریقہ کار کے بارے میں کسی بھی وقت کوئی بات نہیں ہوئی. امریکی وزیر خارجہ سمیت دو اعلی عہدیدار جو اس موقع پر موجود تھے یہ یاد نہیں کر سکتے کہ ملاقات میں ایسا ہوا تھا. ان کی طرف سے ریکارڈ پر رکھے گئے بیانات نامعلوم ذرائع سے زیادہ مستند ہیں. میں خود وہاں موجود تھا, ایسا نہیں ہوا. دو اخبارات اور متعدد دوسرے روزناموں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان مجوزہ معلومات سے داعش کے بارے میں سراغ رسانی کے ایک عام ذریعے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ طریقہ کار بھی متاثر ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ معلومات جمع کی گئیں. امریکی صدر ہونے کی حیثیت سے صدر کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ کسی بھی معلومات کو افشاں کرے. اس لیے ٹرمپ نے جو کیا وہ غیر قانونی تو معلوم نہیں ہوتا, لیکن اخبارات نے جن انٹیلیجنس عہدیداروں کا حوالہ دیا ہے انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکی حکومت کی فراہم کردہ معلومات سے اہم تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بیجے جلانی, اردو بیو اے, واشنگٹن.
ہم ملک ندیم عابد سے ابتدا کرتے ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں. ملک ندیم, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کو ایک اور ملک نے یہ خفیہ معلومات دی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی اور ملک نے امریکہ پہ اعتماد کیا تو امریکہ کو وہ خبر اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے اپنے رائیول, اپنے حریف جو ہیں روس, ان کو یہ خبر پہنچا دی. یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے.
السلام علیکم. جی دیکھیے, دو باتیں ہیں اس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میک ماسٹر نے یہ بات کہی ہے وہ 100% صحیح کہی ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنے مناسب فیصلے کے مطابق کوئی انفارمیشن ڈسکلوز کر سکتے ہیں یا شیئر کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہماری نظر میں. اور دوسری بات یہ ہے, چونکہ یہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی تو اس کو سیکرٹلی شیئر کرنے کی بجائے ان کو آفیشلی یہ انفارمیشن اگر یہ شیئر کرتے رشین امبیسڈر کے ساتھ ساتھ, اگر اور بھی نیٹو کے کچھ امبیسڈر کے ساتھ شیئر کرتے, اپنے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس کرتے, پہلے اپنے ایڈوائزر کے ساتھ بات کرتے, اور پھر اس کی جو انہوں نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دی ہیں کیے جانے کی یا نہ کیے جانے کی, وہ اس سارے مسئلے کو زیادہ سسپیشس بناتے ہیں بنسبت صرف انفارمیشن شیئر کیے جانا. پھر چونکہ اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ بھی ہے, کچھ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے, ایف بی کے ڈائریکٹر کا فائر کیا جانا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اس کو فائر کرتے ہوئے میرے ذہن میں رشین انویسٹیگیشن کا خیال بھی تھا, یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ایک بڑا ایک خوفناک قسم کا بلینڈ بن رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الزامات رشیا کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کا وہ بھی درست ہے, اور رشیا نے جو ہمارے الیکٹورل سسٹم میں انٹرفیئرنس کیا تھا وہ بھی درست ہے, اور سب سے چیز جو اور زیادہ الارمنگ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگلے 4 سال میں امریکہ کا کوئی جو سیکریسی وہ سیکریسی نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جس وقت مل کے اسیس اپ کرتے ہیں, ایک ایز اے پیکج ڈسکس کرتے ہیں, تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر واشنگٹن پوسٹ کو شور کر رہا ہے اور لوگ اس میں کنسرن شو کر رہے ہیں تو یہ بالکل بجا ہے ان کا کنسرن شو کرنا.
اچھا جی ہاں, اس وقت بھی تمام میڈیا پر جو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر ہیں ان کی پریس بریفنگ آ رہی ہے اسی معاملے پہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا گرم ہے. ہم چاہیں گے کہ ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کا بھی نقطہ نظر سنیں. شاہ صاحب آپ بتائیں, ٹرمپ نے جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں میڈیا اور بہت سے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس ریفلیکشن آف تھنکنگ, لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں, مشورے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ واٹ از دا فیکٹ آف دا میٹر, جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی قسم کی کلاسیفائیڈ انفارمیشن کو پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے ڈی کلاسیفائیڈ کرے اور شیئر کرے جس سے وہ مناسب سمجھتا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کیا ہے, انہوں نے ریڈ ٹیپ کو بائی پاس کر کے انفارمیشن کو شیئر کیا ہے جو کہ نارملی لوگ نہیں کیا کرتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنی رائے جو مرضی چاہیں دے سکتے ہیں, مگر قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کوئی بات میں کوئی خاص میرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی وزن نہیں ہوگا.
اچھا یہ آپ کی رائے ہے, لیکن ایک اور اس کا نقطہ یہ بھی ہے کہ نظر آتا ہے کہ روس اور امریکہ داعش کے خلاف کوئی مشترکہ حکمت عملی بنا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا اچھا ہوگا دنیا کے لیے؟
دیکھیں داعش کی ڈیفیٹ جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے, چاہے وہ اسلامک ممالک ہوں, چاہے وہ یورپین ہوں یا کوئی بھی ہیں. کہیں بھی کسی بھی قسم کا ٹرموائل جو کہ اسٹیٹ کو ڈسٹرب کرے وہ کسی بھی جگہ پہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس نے ساری مڈل ایسٹ تک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو اگر کوئی مشترکہ رائے عمل بنا رہا ہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے اس میں دوسری مڈل ایسٹرن اسٹیٹ بھی ملی ہوئی ہوں, تو وہ ایک میرے خیال میں اگر ایک کامپریہنسو طریقہ اختیار کیا جائے اور اس کے نتیجے میں پہنچایا جائے بجائے اس کے وہ بیچ میں کہیں چھوڑ دیا جائے, تو یہ سب کے لیے فائدہ مند رہی ہے.
ملک ندیم عابد, ہم سمیٹ رہے ہیں پروگرام کو, لیکن یہ بتائیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مشرق وسطی کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے عنقریب, آپ کے خیال میں یہ جس طرح کی تحقیقات ان کے خلاف ہو رہی ہیں روس نواز ہونے کی, کیا یہ وہاں بھی ان کو تنگ کریں گی؟
دیکھیے یہ جن ممالک کے دورے پہ جا رہے ہیں ان کی اپنی بھی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے. سعودی عربیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, سعودی عربیہ ایک طرف تو ویسٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اسلام کے بڑے مبلغ بنتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح ون آن ون ریلیشن شپ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آن دی ادر ہینڈ ایک طرف وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, مسلمان ممالک پہ پابندیاں عائد کرتے ہیں, دوسری طرف جو سب سے پہلے مسلمان ملک کا جو دورہ کر رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملکوں میں سے 58 ملکوں میں سے سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو ایز سچ کوئی زیادہ ہانٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن یقیناً ایٹ ہوم اٹس اے بگ چیلنج. اور میں اپنے ریپبلکن دوست کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہاں پریزیڈنٹ کے پاس ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار تو ہے, لیکن اس کو آپ اس تناظر سے دیکھیے کہ جو الیکشن سے پہلے سے لے کے آج تک جو انویسٹیگیشنز اور ایلیگیشنز کی ایک قطار تر قطار چلی آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے بہت سویئر قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور یہ اب ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا اور آپ کے اٹارنی جنرل کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ایک ان بائسڈ اور ایک نیوٹرل جو انویسٹیگیٹر اپوائنٹ کرتے ہیں یا اسپیشل پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرتے ہیں کہ نہیں, اور یہ کانگریس میں اور سینٹ میں یہ آواز اٹھائی جائے گی.
جی جی بالکل,
ریپبلکن سینیٹرز نے آلریڈی اس کے اوپر بات
جی ہم اس وقت پروگرام کو سمیٹتے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہیں ملک ندیم عابد اور عدیل شاہ جو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے زبیر الطیب, پروڈیوسرز شہناز نفیس اور رشمی راجپوت. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔